بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجي محمد وعلى محمد ارباب اعزاء آپ اس خانے کی آٹھویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں اور اس میں ہمارا عنوان ہے زیارت وارثہ حیات کامل کا جامع منشور. اور منشور اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی انسان یا قوم یا قبیلے کی نجات کے لیے تحریر کر کے نشر کیا جائے. منشور نشر سے ہے, نشر کی جانے والی چیز. نشر یعنی پھیلانا. اہل بیت علیہم السلام درود بجے محمد وعلی محمد پر در حقیقت چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو نشر کریں, پھیلائیں. یہ احادیث اہل بیت علیہم السلام, آئمہ کی دعائیں, آئمہ طاہرین سے منسوب زیارات, ان کے جملے, ان کے مناجات, اس میں پیغام زندگی ہے, پیغام حیات ہے. بلکہ یوں کہوں کہ یہ دعائیں, یہ زیارات آب حیات ہیں. آب حیات آپ نے کہانیوں میں سنا ہوگا نا. آب حیات وہ پانی جسے پینے کے بعد انسان مرتا نہیں ہے, ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اسی لیے تو معصوم کہتے ہیں من مات علی حب آل محمد شہیدہ, یعنی جو آب حیات بھی لیتا ہے, جو حب اہل بیت کا آب حیات بھی لیتا ہے, وہ کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اتنی مجالس اور اتنے اشعار پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں خود عادت ہو گئی مائک کو صحیح کرنے کی. بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ, خیر یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے لوگوں کو مائک ہی نہیں لگانا آ رہا ہوتا, تو میں کہتا ہوں بھائی چھوڑ دو میں خود ہی لگا لیتا ہوں. اب بہرحال یہ حضرت تفنن نے ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں, درود بھیجے محمد و آل محمد کا. منشور نشر کی جانے والی چیز کو کہا. اہل بیت چاہ رہے ہیں ہم ان کی تعلیمات کو نشر کریں. دیکھیے آپ مثلا ڈاکٹر نہیں ہیں, لیکن آپ کسی ڈاکٹر کی اچھی چیز ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں, محفل میں کہے بیان کر دیا, مجلس میں کہے بھائی فلاں ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے یہ نسخہ بتایا ہے, ایک نئی دوا آئی ہے فری فنڈ میں, آپ کو دوا پتہ چل گئی اور آپ نے جو ہے وہ, جیسے آج کل کیا ہے سب ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, شوگر کا مرض یہ ہے, فلاں کا مرض یہ ہے, اب کہاں کہاں سے کلے بارے کچھ نہیں معلوم, بس وہ فارورڈ کیے جا رہے ہیں جی. اب پتہ نہیں نقصان دہ ہے, صحت کے مطابق ہے, نہیں یہ نہیں معلوم, سب ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں نا. بہر تو آپ کیا کرتے ہیں, نشر کرتے ہیں. آئمہ چاہتے ہیں, ضروری کہ آپ ڈاکٹر ہوں, لیکن ڈاکٹر ایک مستند ڈاکٹر کی اچھی بات آپ نے سمجھی, آپ کو اچھی لگی, آپ نے کیا کیا, فارورڈ کر دیا, آگے کر دیا, پاس کر دیا. آپ خطیب نہیں ہیں, آپ ذاکر نہیں ہیں, آپ نواخواں نہیں ہیں, آپ شاعر نہیں ہیں, لیکن جب بھی آپ کو مجلس میں کوئی شعر, کوئی بات, کوئی نقطہ, کسی ذاکر کا, کسی عالم کا, کسی مشتر کی کوئی بات اچھی لگی, کیا کریں, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ثواب جاریہ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور کوئی بہت زیادہ کام نہیں کرنا آپ کو. اب یہ ان کے لیے بات بتا رہا ہوں جن کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہوتے ہیں, اور یہ موبائل مجلس میں بھی ان کی جان نہیں چھوڑ رہے ہوتے. بعض اوقات ماشاء اللہ سے اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, اینڈرائڈ موبائل ہیں, اسمارٹ فون ہیں. اب کیا ہے, آپ نے صرف ایک شیئر کا بٹن دبانا ہے. شیئر یعنی آپ کو آگے پہنچانا ہے, اور وہ اچھی چیز ایک ساتھ دس افراد, بیس افراد, تیس افراد آپ کا جو گروپ ہے اس میں کیا ہوگا، خود بہت آگے پہنچ جائے گی۔ تو شیئر کرنا سیکھیں۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں ہماری دعاؤں کو، ہماری زیارات کو شیئر کرو، پہنچاؤ لوگوں تک، تاکہ وہ حیات کامل کا جامع منشور پا سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اس زیارت عاشور، اس زیارت وارثہ میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا گیا ہے، اور جہاں پر رحمت کی دعا ہے وہیں پر لان اور نفرین بھی ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے ہماری زبان میں؟ تولا اور تبرا۔ تبرا گالی نہیں ہے، تبرا توہین و اہانت نہیں ہے، تبرا فوش اور نازیبا کلمات ادا کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ تولا یا تبرا جیسی عبادت کا مذاق اڑاتا ہے، اسے مضحکہ خیز کر۔ تولا ولا سے ہے، ولا یعنی کسی سے دوستی کا اظہار کرنا، تولا یعنی آپ کسی سے دوستی کا اظہار کریں۔ اگر وہ اچھا ہے اور اس سے کوئی محبت کرتا ہے تو آپ اس سے بھی محبت کا اظہار کریں۔ مثلا آپ کو امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے، امام حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ آپ کی موجودگی، 4 بجے سے 5 بجے سے آدھے دن سے مجالس میں ہیں، کوئی فلاں گیا، کوئی فلاں جگہ گیا، حاضری بھی ہے، علم بھی ہے، تابوت بھی ہے، مختلف تھکاوٹ اور خستہ حالی، لیکن پھر بھی ہم موجود ہیں، یہ کیا نشانی ہے آپ کی محبت کی؟ اچھا امام حسین سے محبت ہے تو پھر جس چیز سے امام حسین کو محبت ہونی چاہیے، کیا ہمیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ عقل ہی کہتی ہونی چاہیے۔ اور امام حسین کو جس چیز سے محبت ہے، حضرت عباس سے محبت ہے، حضرت سکینہ سے محبت ہے، حضرت علی اکبر سے محبت ہے، جناب سیدہ سے محبت ہے، مولا کائنہ سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے، روزے سے محبت ہے، پردے سے محبت ہے، اخلاق سے محبت ہے، ہمیں ان سب سے محبت ہونی چاہیے، لازمی نہ۔ تو اسی کو کہتے تولا۔ تبرا برئہ سے ہے، برئہ بری ذمہ ہونا، توجہ رکھیے گا، میں لفظی معنی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تبرا براس ہے، تبرا یعنی بریو ذمہ ہونا، یعنی آپ کسی کے برے عمل کو کہتے ہیں جناب مجھے یہ فعل نہیں پسند، میں اس کو لائک نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں تبرا۔ تبرا کا مطلب نعوذ باللہ کوئی نازیبہ کلمات یا فوش کلمات یا اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں ہے۔ تبرا کا معنی یہ ہے کہ آپ دوسرے کے فعل سے بریو ذمہ ہوں، میں آپ کے فعل کو، ایکشن کو لائک نہیں کرتا، لہٰذا میں بریو ذمہ ہوں، یعنی بریو ذمہ ہوں، یعنی اگرچہ کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، ہم محلہ ہیں، دوست میں ہوتا ہے کہ دو دوست ہوتے ہیں، ایک دوست بری حرکت کرتا ہے، دوسرا دوست کہتے ہیں جناب میں آپ کے ساتھ اس کام میں شریک نہیں، میں بریو ذمہ ہوں، یا مثلا وہ اس کو ڈانٹ دیتا ہے یا نصیحت کر دیتا ہے، بھائی کیا کر رہے ہو تم، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، یعنی گویا وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے فعل سے بریو ذمہ ہوں، تم جو جس راستے پہ جا رہے ہو میں اس راستے پہ نہیں ہوں۔ اور یہیں سے بعد ایک اور نقطہ کہہ دوں، یہ دوستیاں جو ہیں نا، یہ دوستیاں یا انسان کو بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں۔ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، دوست یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے گنہگاروں کی زبان نہیں، اے کاش میں، روز قیامت جب اب پھنس جائے گا نا انسان، اب وہ ڈھونڈے گا، اب یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے بہانہ تراش لیا، ارے بھائی وہ دوست نے کہہ دیا تھا فلاں جگہ چلے گئے، ارے بھائی فلاں فرینڈ نے کہہ دیا تھا فلاں جگہ چلے، یہاں تو بہانہ چل جاتا ہے، والدین کو نہیں پتہ، چلو جی مسئلہ حل ہو گیا جی۔ لیکن اوپر مسئلہ حل ایسے نہیں ہونے والا جب تک کہ سالڈ دلیل نہیں ہے۔ وہاں کیا کہے گا؟ وہاں جب پھنس جائے گا نا انسان تو کہے گا اے کاش میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دیکھیں اب قرآن و اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے سامنے حقیقت دوستی عیاں کر رہے ہیں کہ دوست بناؤ، ایسا بناؤ کہ روز قیامت فخر کر سکو، پشیمانی ہو، یا لیتنی، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ پھنس گئے، اب وہاں پہ آئے بائیں شائیں نہیں، وہاں پہ سیدھے سیدھا قبول کرنا ہی کرنا ہے آپ نے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور جب قبول کر لیے تو ماشاءاللہ پھر آپ کی تواضع بھی کی جائے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہاں پہ آپ سمرد آپ نہیں نعوذ باللہ آپ کہیں گے مولانا نے ہمیں کہہ دیا ہماری تواضع کی جائے گی، آپ سمرد جو برے دوست کو انتخاب کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا ہمیں ایسوں سے دوستی کرنی چاہیے کہ جن کی دوستی پہ ہم فخر کر سکیں، جن کی دوستی پہ ناز کر سکیں، جن سے کچھ سیکھ سکیں، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ یہ زیارات در حقیقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ تولیٰ و تبرّہ کا معنی یہی ہے، زندگی کا لازمہ یہ ہے، تربیت کا خاصہ یہ ہے، پیار بھی ہو سختی بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا صرف پیار ہی پیار آپ دیں، سختی نہیں ہو، سختی ہو اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک کوانٹٹی مقرر کی گئی ہے کہ کہاں سختی کی جائے کہاں سختی نہیں کی جائے، اولاد کے معاملے میں، زوجہ کے معاملے میں، مال حرام کے معاملے میں، مختلف مسائل میں۔ دونوں چیزوں میں تربیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک پیار جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں پیار پچکار، جی چندہ گڈو آنکھ کے تارے بیٹا اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ تربیت کا ایک انداز ہے۔ اور جہاں بچے نے کوئی غلط کام کیا آپ کو علم ہو گیا، اب آپ کیا کریں، تھوڑی سی سختی دکھائیں، اتنی سختی کہ وہ اصلاح کے لیے مجبور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ والد صاحب ایک دفعہ برہم ہو گئے اور زمین آسمان ایک کر دیا، بچے نے کہا چلو جی بس آج سے کٹ آف، باپ سے رابطہ ختم، بھائی بچہ بگڑ جائے گا۔ سختی اتنی ہو کہ جو اصلاح کا سبب بنے۔ ہمارے یہاں پاک ہند میں کیا تو اتنی زیادہ سختی کی جاتی ہے بچوں پہ، بچے منحرف ہو جاتے ہیں والدین سے۔ آج ہماری سوسائٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تربیت کا نہ ہونا ہے، فقدان تربیت ہے۔ یا اتنا پیار کریں گے کہ بچہ بگڑ جائے گا۔ اب دیکھیں نا، ماں، میری مائیں بہنیں بھی آواز سن رہی ہیں اور آپ سب ماشاءاللہ سے سب ان مراحل کو دیکھ چکے ہیں، گزر چکے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خاص انداز سے دیکھ داشت کی جاتی ہیں۔ اب گھر کی بڑی بوڑھیاں خواتین کیا کرتی ہیں، بچوں کے اعضاء کی مالش کرتی ہیں، اور مالش ایک ایسا کام ہے کہ جس میں آپ ایک خاص دباؤ کے تحت بچے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اگر کوئی اس چیز کو نہ جانتا ہو کہ کس عضو پر، کس پارٹ آف باڈی پر کتنا زیادہ دباؤ ہونا چاہیے، پتہ چلا آپ نے ہاتھ کو اتنی زور سے کھینچا بچے کا ہاتھ اتر گیا۔ یہ دباؤ ایک خاص نسبت اور ریشو سے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، میری کوشش یہ ہوتی ہے میں وہ مثالیں دوں کہ جو مشاہداتی ہوں، جو آپ کے آبزرو میں آتی ہوں، جو آپ کے مشاہدے میں آتی ہوں، جس کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ سکیں۔ وَإِلَّا میرے پاس علمی مثالیں موجود ہیں، فقہی مثالیں موجود ہیں، عرفانی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ نہیں دیتے میں آئی بائیں شاہد لمبی چوڑی اصطلاحیں استعمال کروں۔ آپ کہیں گے سبحان اللہ ہمارے یہاں کیا ہے، جو موٹی موٹی اردو بولتا ہے وہاں کہتے ہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا اردو بولی، سمجھو کچھ نہیں آئی۔ ایک جو علماء کی محفل میں ہم گئے، ان کی اردو اچھی تھی، انہوں نے گفتگو کی، بعد میں پوچھا برخوردار کیا سمجھ میں آیا، کہیں گے مولانا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ حال ہے، میں وہ مثال دیتا ہوں جو مشاہداتی مشاہدے میں آ جائے، آپ کے آبزرویشن میں آ جائے۔ ماں بچے کے بدن کی مالش کرتی ہے لیکن اتنا زور نہیں دیتی کہ عضو ٹوٹ جائے، بازو اتر جائے، ٹانگ اتر جائے، اتنا زور کہ بچے کے بدن کی مالش ہو جائے اور بچے کا جسم مضبوط ہو جائے۔ یہی مثال تربیت کے لیے بھی ہے کہ پیار بھی اتنا ہونا چاہیے اور سختی اور دباؤ اور شدت بھی اتنی ہونی چاہیے تاکہ بچہ صحیح تربیت پا سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور یہ تربیت کے انداز ہم نے کہاں سے سیکھے ہیں، یہ اہل بیت کے گھر سے سیکھے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جناب زہرا جب بھی مولا علی تشریف لاتے، جناب زہرا کہتی ہیں ابو الحسن آج رسول اللہ پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، جی دختر پیغمبر اکرم، اچھا آپ کو کیسے معلوم، بی بی مسکرائیں۔ اگلے دن پھر بی بی نے کہا آج میرے بابا پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، مولا نے کہا جی ہاں آپ کو کیسے معلوم، بی بی مسکرائیں۔ اب مولا علی نے کہا بھائی یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، اچھا آپ کو کون بتاتا ہے، بی بی نے مسکرا کے کہا آپ کے بڑے صاحب دادا حسن آ کے مجھے بتاتے ہیں۔ ادھر وہی نازل ہوئی، رسول اللہ نے بتایا، بچہ دوڑا دوڑا گھر آیا، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ بھی تربیت کا انداز ہے کہ بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ باہر کے مسائل جو بھی سنیں، اب انہوں نے اچھی بات سنی نا، بچہ باہر کی دنیا میں جو بھی سنے سب سے پہلے کیا کہ ہم بیان کریں، گھر میں والدین کو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین جلاد نہیں ہوں، طالبان نہیں ہوں، دوست ہوں، بچہ خوشی خوشی آئے کہ ماں کو بتاؤں گا سب سے پہلے، بابا کو بتاؤں گا، یہ ہے تربیت کا انداز۔ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جلاد ہوتے طالبان ہوتے ہیں جی، القاعدہ ٹائپ کے ہوتے ہیں، بچے نے دیکھا وہیں پہ اس کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ اہل بیت کیا بتا رہے ہیں، ایسی تربیت کرو بچہ خوش خوش آئے۔ جو بھی آج ہمارے یہاں بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے اغیار جو ہے سازشیں کر رہے ہیں، لہذا بچوں کو آپ یہ بتائیے، بیٹا جب بھی کوئی چیز تمہیں باہر ایسی نظر آئے جو غیر معمولی ہو، آ کے ڈسکس کرو۔ اگر آپ دوست ہوں گے، اس کے فرینڈ ہوں گے، آپ کا ایک محبت کا رشتہ ہوگا، بچہ ضرور آ کے بیان کرے گا۔ اور اگر بچہ آ کے بیان نہیں کرا لڑکپن کی ایج میں، 12 سال 14 سال، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے دوست نہیں ہیں۔ اب یہ واقعہ خود یہ بتا رہا ہے کہ امام حسن آ رہے ہیں باہر، جو کچھ سنا آ کے ماں کو، ماں نے نہیں کہا بیٹا مجھے بتاؤ وہی، رسول اللہ نے نہیں کہا کہ جا کے اپنے مادر گرامی کو بتاؤ، بچہ از خود آ رہا ہے کہ مجھے ایک نئی بات پتہ چلی، میں جا کے اپنی والدہ کو بتاتا ہوں۔ اب کیا ہوا، مولا علیہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک دن ہم حسن کی زبانی خود سنیں گے۔ ایک دن مولا علی بزم رسول سے جلدی تشریف لے آئے۔ اب آپ دیکھیں مولا علی کا انداز ایک باپ کا، ہمارے یہاں کوئی باپ ایسا مل جائے گا؟ مولا علی آئے اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نظر نہیں آؤں میں حسن کو، ہے کوئی ایسا باپ؟ یہ ہے اہل بیت کا کردار، کتنا دوستانہ انداز۔ مولا علی ضربۃ علی یوم الخندق من افضل من عبادت الثقلین، والا علی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی وہاں پہ لا سیف الا ذوالفقار ہے۔ علی مصلی پہ آئے تو بہترین نمازی، مسند پہ جائے بہترین قاضی، میدان میں جائے بہترین غازی، اور گھر میں آئے تو بہترین والد۔ یہ ہے علی کا کردار۔ درود بھی جذبت مولا کائنات پر۔ ماں سے بولا امام علی نہیں کر، نہیں میں امام علی ہوں جناب، میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ مولا علی کے بارے میں کہ بعض اوقات وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور یتیموں کا دل بہلانے کے لیے جانوروں کی آوازیں نکالتے تھے، جیسے بکری بولتی ہے یا کوئی اور جانور، حلال جانور گفتگو کرتا ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے مولا کائنات، اللہ اکبر، یتیم کا دل بہلانے کے لیے علی کیا کیا کرتا ہے، اور دنیا نے اس کے یتیموں کے ساتھ کیا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب مولا علی آ کے کھڑے ہو گئے، امام حسن دوڑے دوڑے، آج بھی وہی نازل ہوئی، جناب طاہرہ کو علم ہے کہ مولا علی دروازے کے بیچ ہیں، سننا شروع کیا، امام حسن نے بتانا شروع کیا، ایک منٹ، دو منٹ، مثلاً 3 منٹ گزر گئے۔ اب کیا ہوا، امام حسن علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی اور بالآخر ان کی زبان رک گئی۔ جناب ظاہر نے کہ کیا ہوا بیٹا، وہی ختم ہو گئی، واقعہ ختم ہو گئی؟ نہیں مادر گرامی، واقعہ باقی، بیٹا کیوں نہیں سناتے؟ مادر گرامی لکنت پیدا ہو گئی۔ کیوں بیٹا لکنت کیوں پیدا ہو گئی؟ گوئی ایسا لگتا ہے کوئی بڑا مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ ہے تربیت، کوئی بڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ موقع آیا کہ امام علی آئے اور اپنے بڑے صاحبزادے کو گلے لگائے۔ درود بھیجے عظمت مولا کائنات، پیار کا انداز ایسا ہونا چاہیے والدین کے لیے۔ جلاد اور طالبان اور القاعدہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ پیار کریں گے بچے اتنے ہی زیادہ آپ کے دیوانے اور عاشق ہوں گے۔ زیارات کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان زیارات سے سیکھیں، لہذا تربیت کے دونوں انداز ہیں، ایک پیار اور ایک سختی، سختی بھی اتنی کتنی کہ اصلاح کا کام کرے۔ مثلا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کیا آپ ہاتھ پیر سے اس کی مرمت کرنے لگتے ہیں؟ جناب آپ بیمار ہو گئے، آئیے آپ کی مرمت کر دوں، کسی کے سر میں درد ہو گیا جی، آپ سر دبانے کے بجائے مکے برسانا شروع کر دیں؟ نہیں، ایسے سر دبائیں کہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تو اتنی دوا لگوائیں، اتنی ڈرپ لگائیں، اتنے انجیکشن لگیں کہ بیچارہ صحیح ہو جائے، بجائے بھائی آپ نے اتنی انجیکشن اور اتنی دوائیں دے دی کہ صحیح ہونے کے بجائے تیسرے دن اس کا سوئم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سختی جتنی ہو، توجہ رکھیے گا، دیکھیں سختی کی لمٹ مقرر کی گئی، کیا لمٹ ہے؟ کوئی کرائٹیریا نہیں دیا کہ ایک کلو دو کلو سختی ہونی چاہیے، ایک میٹر دو میٹر کی سختی ہونی چاہیے بچے کے لیے، نہیں، اتنی سختی کہ بچہ اصلاح کی طرف آ جائے. ورنہ اگر آپ نے اصلاح کے نام پر سختی اتنی کر دی کیا ہوگا؟ زندگی میں نہیں ہو سکتا، تربیت نہیں شکل پا سکتی. اسی طریقے سے انسان کی تربیت میں تولا اور تبرا دونوں کا کردار ہے. تولا اور تبرا دونوں ہونے چاہیے، یعنی جن سے محبت کر رہے ہیں ان سے اور ان کے چاہنے والوں سے محبت، اور جن سے محبت کر رہے ہیں ان کے دشمنوں اور ان کے دشمنوں کے چاہنے والوں سے محبت، نفرت ہونی چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لعن اللہ امتاً قتلت. یہ لعن کیا ہے؟ لعن بد دعا ہے کہ خدا تم سے اپنی رحمت کو ہٹا لے. اور یہ دعا امام حسین نے دو تین مقامات پر میدان کربلا میں کی ہے، حضرت علی اصغر کی شہادت کے وقت، حضرت علی اکبر کی شہادت کے وقت، اور بعض جگہ ملتا ہے حضرت قاسم کی شہادت کے وقت کہ خدا تمہاری نسل قطع کر دے. یہ بد دعا یعنی تم پر رحمت الہی نہ ہو. لعن اللہ امتاً قتلت کا، خدا لعنت کرے اس امت، اس قوم، اس فکر رکھنے والے افراد پر جو آپ پہ آپ کا قتل کرے، جو آپ پہ ظلم کرے. ظلم پہ بھی گفتگو کر چکا ہوں. لعن اللہ امتاً سمعت بذلک فرضیت پہ. اب اگلا جملہ کیا ہے؟ خدا لعنت کرے اس قوم پر کہ جس نے سنا اور خاموش رہا. بیٹا آپ مجھے اگر وہ مفات الجنان اگر ہے تو مجھے لا دے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک جملہ میں زیارت عاشورہ سے اسی ذیل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. خدا لعنت کرے اس قوم پر، اس قبیلے پر، اس ہم فکر افراد پر جو اس ظلم و ستم کو سنیں اور خاموش رہیں. کل میں نے عرض کیا تھا امام زمانہ کے لیے، امام مہدی کے لیے ایک لقب ہے، منتقم خون آل محمد. دعائیں ندوہ میں آپ پڑھتے ہیں نا، عین طالب و بدم المقتول بکربلا. کہاں ہیں وہ ہستی جو آ کے خون حسین کے انتقام لے گی؟ امام ازمان آئیں گے انتقام لیں گے. کس سے انتقام لیں گے؟ جو یزید 1400 سال پہلے مر گیا. توجہ رکھیے، بہت حساس ویسے ہی. اب آپ اتنی دفعہ کہہ رہے ہیں لعن اللہ امتاً سمعت بذلک فرضیت پہ، خدا لعنت کرے اس قوم پر جو حسین پر ہونے والے ظلم کو سنیں اور خاموش رہے، رضیہ راضی ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. راضی ہو جائے یعنی جو سن کے خاموش ہو جائے گا، اچھا ٹھیک ہے. اچھا خاموشی آپ منہ سے نہیں کہہ رہے کہ میں راضی ہوں اس ظلم پر، لیکن اس وقت کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، برما میں جو ظلم ہو رہا ہے، سعودی عرب کے ایک علاقے میں، شیعہ نشین علاقے میں جو ظلم ہو رہا ہے، یمن میں جو سعودی بمباری ہو رہی ہے، اسرائیل جو فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، آپ سنیں اور خاموش رہیں. یہ خاموشی بھی رضا کی علامت ہے. توجہ رکھیے گا، آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ آپ در حقیقت اعلان کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کے انتہائی ہونہار پڑھے لکھے فعال کارکن لاپتہ ہیں. ایجنسیز نے انہیں اٹھایا مختلف شبہات کی بنا پر، دو دو سال سے، ایک ایک سال سے، چھ چھ مہینے سے، کسی کا شوہر غائب ہے، کسی کا بیٹا غائب ہے، کسی کا باپ غائب ہے، کچھ نہیں پتہ، اور نہ سامنے آ رہا ہے، نہ کوئی کیس چل رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اور جو لوگ آئے ہیں ان کی دماغی صحت درست نہیں ہے. ایک ایک سال کے بعد آزاد ہوئے ہیں، سر میں کرنٹ، پیر میں کرنٹ لگایا جا رہا ہے، دماغی حالت بگڑ گئی لوگوں کی. آخر یہ کیسا ظلم ہے؟ اگر ہم اس ظلم کے خلاف ان 10 دنوں میں نہ بولیں جو حسین کے 10 دن ہیں، تو پھر کب بولیں گے؟ لعن اللہ امتاً قتلت کا کیا مطلب ہے؟ صرف حسین پر ظلم کرنے والے پہ لعنت؟ حسینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، برما میں ہو، سعودی عرب میں ہو، بحرین میں ہو، شام میں ہو، لبنان میں ہو، پاکستان میں ہو، کشمیر میں ہو، اس پہ خاموش رہیں. اگر آج نہیں بولیں گے، یہی وجہ ہے کہ کل انشاءاللہ آپ جب مرکزی جلوس میں جائیں گے، مرکزی جلوس کی اہمیت و حیثیت کو باقی رکھیں، وہاں نماز ظہرین با جماعت کے بعد وہاں پر ملت جو ہے وہ اپنے لاپتہ افراد کے لیے آواز بلند کرے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بے، خدا لعنت کرے اس قوم پر کہ جو اس ظلم و ستم کو سنے اور خاموش رہے۔ اور پھر زیارت عاشورا میں اس سے زیادہ ہلا دینے والا جملہ موجود ہے، توجہ رکھے گا، میں آپ سے مخاطب بھی ہوں تاکہ جلدی سے وہ نکال بھی، درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ زیارت عاشور میں جو عاشور کے دن زیارت پڑھی جاتی ہے، اب وہ جملہ سماعت فرمائیے، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، زمین و آسمان پہ رہنے والوں کے لیے خصوصاً اہل سماوات کے لیے آپ پہ ہونے والا غم اور مصائب بہت سخت ہے۔ فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، اہل بیت اللہ لعنت کرے اس پر جس نے آپ پر ظلم و جور کی بنیاد رکھی۔ ولعن اللہ امتا، یہ امت وہی ہے جو کل ذکر کیا ہے، دفعتکم عن مقامکم، جنہوں نے آپ کو آپ کے مقام سے دور کر دیا۔ توجہ رکھیے گا، مقام ائمہ کیا ہے؟ ولایت، ولایت کا ایک شعبہ حکومت، اقتدار۔ ظاہری بات ہے جب اقتدار ہوگا تبھی تو نظام صحیح ہوگا نا، وہ صرف بیان کر دینے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا۔ ایک شعبہ ہے حکومت، سب نہیں ہے، ایک شعبہ ہے۔ لعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ کو آپ کے مقام سے دور کر لیا، اس پہ قبضہ کر لیا۔ وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا، اور خدا لعنت کرے اس امت، اس قوم پر جس نے آپ سے، آپ کو اس عہدے سے زبردستی ہٹا دیا جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ کو قتل کیا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُمَاهِدِينَ لَهُمْ بِالتَّمْكِينِ مِنْ قَتَالِكُمْ، یہ وہ جملہ ہے۔ اور خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے جنگ کو امام حسین پر مسلط کرنے کے لیے جس طریقے سے بھی مدد کی۔ الممہد، ممہد کسے کہتے ہیں؟ جہاں کسی چیز کو تیار کیا جائے۔ حدیث آپ کی سنی ہوئی، اطلب العلم من المہد، مہد یعنی گود، یعنی جہاں کوئی چیز تربیت پاتی بچہ۔ ممہد یعنی وہ جگہ کہ جہاں بیٹھ کر آپ کسی چیز کو تیار کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام افراد پر جنہوں نے فکری، ذہنی، اخلاقی، مالی مدد کی کہ جنگ کو مسلط کر دیا جائے امام حسین علیہ السلام پر۔ ممہد کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ہر وہ شخص، وہ نہیں جو کربلا میں موجود ہے، وہ شخص جس نے تلواروں کو سینکل کیا، دھان لگائی، جس نے نیزی کی انیاں چمکائیں، جس نے گھوڑوں کو نال لگائی، وہ سب اس لعنت میں شریک ہیں۔ یہ ہے وسعت لعنت کی، توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ الجمت، الجمت جس نے لگام لگائی گھوڑے کی کہ جاؤ حسین ابن علی سے جنگ کرو، اس پہ بھی لعنت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ تحریک، ہر وہ نظریہ جو ائمہ طاہرین علیہم السلام سے جنگ کے لیے آمادہ ہو، دام درہم سخنے، اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ صرف جنگ میں، میں نے کل بتایا تھا کہ ایک قاتل عامر ہے اور ایک قاتل مباشر ہے۔ قاتل عامر آرڈر دے رہا ہے، یزید نے آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا، آپ کہتے ہیں اللہم لعن قتلت الحسین، قاتل الحسین نہیں، اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہرا، اللہم لعن قتلت امیر المومنین، اے خدا قاتلان امام پر، قاتلان سیدہ پر، قاتلان مولا علی پہ لعنت بھیج. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ وہ ٹیم، وہ فکر، وہ افراد، خواہ وہ نعل لگانے والے ہوں، خواہ وہ نعرہ لگانے والے ہوں، خواہ وہ لگام درست کرنے والے ہوں، خواہ وہ تلواروں کو سیکل و دھار کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، یہ ہے وہ اسد عزیز گرامی. یہ وہ نقطہ جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یعنی امام آ کر ان سے جنگ، کون سے افراد سے لڑیں گے امام؟ میں نے بتایا ان تمام افراد سے جو دنیا میں امام کے وقت موجود ہوں گے اور امام حسین علیہ السلام کے قتل پہ راضی ہوں گے. امام زمانہ ان سے جنگ کریں گے. اچھا مولا وہ تو 1400 سال آج ہوئے، امام زمانہ کا ظہور پتہ نہیں کب ہوگا، نہیں معلوم ہمیں، شاید 1400 سال اور لگ جائے، مثلا 1000 سال لگ جائے، 500 سال لگ جائے، نہیں معلوم نا، ہمیں علم نہیں ہے ہمیں، تو یہ فاصلہ تو اور بڑھ جائے گا. تو مولا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو قاتلان حسین پر خاموش رہے اور ان کے خلاف آواز نہ اٹھائے اور اس ظلم و ستم پہ راضی رہے، امام زمانہ اس سے جنگ کریں گے. عزیزانِ گرامی یہ ہے وہ نقطہ جس کو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. السلام علیک یا امام الانس والجان. امام الانس والجان کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت دنیا میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ناحق ظلم، ناحق ظلم، عیسائیوں پہ جو ناحق ظلم ہو رہا ہے، ہندوؤں پر، کافروں پر، مشرکوں پر ناحق ظلم ہو رہا ہے، یہ امام زمانہ کے لیے اضطراب کا سبب ہے. توجہ رکھیے گا، ہو نہیں سکتا. دیکھیے ایک شخص ہندو ہے، اس کا نظریہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کو قتل کر دینا چاہیے؟ نہیں. ایک شخص کافر ہے، کافر ہے، آپ سے جنگ نہیں کر رہا، اسلامی حکومت کے دائرے میں رہ رہا ہے، کافر ذمی کہلاتا ہے. کافر ذمی جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے، جب اسلامی ریاست میں رہتا ہے جزیہ دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، تو اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ایسے ہی واجب ہے جیسے ایک مسلمان کی واجب ہے. یہ ہیں ہیومن رائٹس اسلام کے. لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ اگر انسانیت پر ہونے والے ظلم پہ خاموش رہو، گویا ایسا ہے کہ حسین پہ ہونے والے، کیونکہ حسین شیعوں کا نہیں ہے، حسین سنیوں کا نہیں ہے، حسین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، پوری انسانیت کا ہے. چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ کا کام شیعہ سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث نہیں دیکھتا، کافر مسلک اور ملحد و مشرک نہیں دیکھتا. چراغ کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا ہے، راہ دکھانا ہے، نور دینا ہے. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ. حسین چراغ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. مسلمان ہے چراغ ہدایت، کافر ہے چراغ ہدایت. یہ اور بات ہے کہ وہ اس سے اپنے مطلب کی چیزوں کو اخذ کر رہا ہے امام حسین سے، یاد داری سے. توجہ رکھیے گا عزیزانِ گرامی. لہذا امام حسین پر جو ظلم ہے، گویا وہ تمام انسانیت پر ظلم ہے، اور تمام انسانیت کو جو خون ناحق میں نہلایا جا رہا ہے وہ امام حسین پر ظلم ہے عزیزانِ گرامی. اس لیے کہ لعن اللہ امتاً سمعت بذلک فرضیت بے. امام زمانہ کس سے جنگ کر گیا؟ ان لوگوں سے کہ جو اس دور میں دنیا میں ہونے والے ظلم پر خاموش رہیں، چپ سادھ لیں، ساکت ہو جائیں، اپنے اپنی خانقاہوں میں چلے جائیں، ہمیں کیا. تو گویا ایسا ہی ہے، جب تم حسین کے اوپر ہونے والے ظلم پہ خاموش ہو تو تم دنیا پر ہونے والے ظلم پہ بھی خاموش رہو گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس کے بعد اگلا جو اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. کیا کہتے ہیں؟ اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں آپ کنت نورن، آپ نور تھے. کہاں نور تھے؟ اسلاب الشامخہ. سلب کی جمع اسلاب ہے، سلب کہتے ہیں پیٹھ کو. انبیاء کے ذریعے سے یہ نور مصطفیٰ چلا، آمنت تک پہنچا، پھر رسول کے سلب سے نور فاطمہ چلا، بطن مبارک حضرت خدیجہ تک پہنچا، اور پھر بطن مبارک حضرت فاطمہ زہرا اور صلب علی سے ہوتا وہ یہ نور در حقیقت حسن و حسین کی شکل میں ظاہر ہوا. اشہد انکا کنت نوراً، آپ نور تھے. لیکن کیا کہا؟ فوراً کہا حقیقت آئمہ حقیقت نور ہے. توجہ رکھیے، آج کل جو بحث ہے نا، ظہور امام حسن علیہ السلام، نزول امام حسن علیہ السلام، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ نور، بھائی قرآن نور ہے، اہل بیت نور ہے، ٹھیک ہے، حق بات ہے، صحیح ہے، نور نازل ہوتا ہے، اہل بیت بھی نازل ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، یہاں غلطی ہے. کہیں پر بھی آپ کو اہل بیت کی تعلیمات میں ائمہ کے لیے ولادت کا لفظ ملے گا، لیکن ظہور یا نزول کا لفظ نہیں ملے گا. توجہ رکھیے کہ بہت حساس بحث ہے، اس کو بالکل ٹھنڈے دماغ سے دیکھیے کہ ائمہ کی تعلیمات، ائمہ کی احادیث، یہ زیارت جو کہہ رہی ہے، اشہد انکا کنت نوراً، مولا آپ نور تھے، یہ نور الہی چلا ہے آدم سے لے کر مختلف انبیاء سے ہوتا ہوا صلب حضرت محمد مصطفیٰ تک، بطن جناب خدیجہ تک پہنچا، اس کے بعد علی مرتضیٰ کے صلب اور بطن مبارک سید کونین سے ہوتا ہوا نور حسن و حسین کی صورت میں ظاہر ہوا. کون تھا نوراً؟ آپ نور تھے، نوران سلسلہ ہے. فل اسلاب شامخا، یہ وہ پیکر انسانی ہے. تب یہ وہ نقطہ جہاں لانا چاہ رہا ہوں. اسلاب صلب کو کہتے ہیں، صلب یعنی پیٹھ کو، انسانوں کی پشت پاکیزہ سے ہوتا ہوا یہ نور یہاں تک پہنچا. فل اسلاب شامخا والارحام المطہرہ، رحم میں صدا واضح طور پہ نہیں کہہ سکتا، رحم مادر جس کو کہا جاتا ہے، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، ارحام جمع ہے رحم کی، توجہ رکھیے گا، ارحام لیکن ارحام نہیں ہے، وہاں اسلاب کہا ہے، لیکن اسلاب شامخ، شامخ یعنی اعلی نسب، ارفع نسب، اکمل نسب، اطہر نسب، کامل، شریف، اعلی، پاکیزہ صلبوں سے گزرتا ہوا آپ کا نور بطن مبارک سید کونین سید النساء العالم سلام اللہ علیہ تک پہنچا، مل کے درود بھیجے محمد والا. یہ کسی مولوی ملا ذاکر کے جملے نہیں ہیں، امام کے جملے، اسلاب شامخا صلب ہیں لیکن بہت شامخ اعلی. والارحام رحموں سے ہوتا ہوا گزرا ہے، لیکن کہاں؟ جو مطہرہ ہیں، ارحام المطہرہ، توجہ رکھیے گا، ارحام المطہرہ، درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک جملے مجھے ہلکی سی تردید ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ زیارت نامے سے آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ میرا بھی شک دور ہو جائے اور آپ تک بھی یقینی بات پہنچ جائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ارحام المطہرہ، دیکھیے ایک اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول ہوتا ہے. مطہرہ یعنی پاک کرنے والی، مطہرہ جسے پاک رکھا گیا ہو، توجہ رکھیے گا، جسے محدثہ کلام کرنے والی، محدثہ جس سے کلام کیا جائے. جو جملہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، میری یادداشت میں، وہ مطہرہ ہے. میں ایک دفعہ پھر چاہ رہا ہوں کہ روایت جو ہے، جو زیارت ہے، اس کا جملہ دیکھ کے آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ میرا بھی شک دور ہو جائے اور حقیقی بات آپ تک پہنچے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. آگے جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میرا علم بھی صحیح ہے، میری یادداشت بھی صحیح ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا ایک دفعہ پھر دیکھ لوں اور یہ بتا دوں کہ اگر مجھے اپنی کسی بات میں شک ہوتا ہے تو میں کتاب دیکھنے بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا ممبر پہ. اسلاب الشامخا والارحام المطہرہ، توجہ رکھیے گا، ارحام مطہرہ یعنی جن کو خدا نے پاک رکھا ہو. ایک کو آپ پاک کریں، ایک کو خدا پاک کرے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے عظمت ائمہ طاہرین، کیونکہ نور الہی کو گزرنا ہے. توجہ رکھیے گا، اسلام کو کہا شامخاں، اور ان کو کہا مطہرہ شامخاں. شامخاں اس میں فاعل ہے. توجہ رکھیے گا، عجیب بات ہے، عجیب نقطہ ہے، اور یہ زندگی میں مجھے پہلی دفعہ اس مجلس ادا کے طفیل یہ نقطہ میرے ذہن میں آ جا رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. میں کوئی مجلس کو بڑھانے چمکانے کے لیے کوئی جملہ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس جملے کی حقیقت آج میری ذہانت کے مطابق مجھ پہ آیا، اور یہ ہے ممبر حسین کا اعجاز. وہاں کا اسلام شامخاں، شامخاں در حقیقت اسم فاعل کے عنوان پر وزن پر ہے، اور مطہرہ اسم مفعول کے وزن پر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اسلام شامخاں یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے جہاں جہاں سے یہ نور ہوا، انہوں نے کوشش کی، توجہ رکھیے گا، کوشش کی، لیکن جس وطن میں جس رحم میں یہ نور قرار پانا تھا اس کی پاکیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے. کیوں؟ اس نور کو وطن مبارک سیدہ طاہرہ میں آنا تھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں پہلے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذهب عنکم رسال البیت. خدا نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت. یہ خدا کا ارادہ در حقیقت ان تمام ارحام مطہرہ کے لیے ہے جہاں جہاں سے یہ نور گزرے گا. لازمہ یہ ہونا چاہیے جتنے بھی اسلاب ہیں، جتنے بھی ارحام ہیں، سب کو پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ یہ جہاں جہاں سے گزرے گا سب کو نورانی کرتا چلا جائے گا. جانے گرامی، اس نور کو محسوس کرنے کے لیے پیکر انسانی چاہیے. بہت سادی سی مثال، نور ہیں اہل بیت. یہ بڑی تفصیلی بحث ہے اور بہت ہی دلچسپ بحث ہے، لیکن میں بس اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، وقت میرا تمام ہو گیا. میں اس کو یہیں پہ ادھورا چھوڑتا ہوں، کل انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی، اس میں جتنے نکات ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا شب عاشور کی مناسبت سے. صرف ایک تکمیل کے طور پہ جملہ کہہ دوں، حقیقت اہل بیت نور ہے. توجہ رکھیے گا، حقیقت اہل بیت نور ہے. نور کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں نور سے؟ ایک ایسی بچہ جس کو ان غالیوں اور نصیریوں نے اغوا کر لیا تھا ذہنی طور پہ، وہ میرے پاس آیا اسی بیت اللہ مبارکہ میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں نے جب عشرہ پڑھا تھا، اس کو بھی چار چیزیں پڑھائی تھیں، وہ بیچارہ گمراہ ہو گیا. میں نے اسے چار چیزیں پوچھی، صحیح ہو گیا. توجہ رکھیے گا، میں نے پوچھا تم کرو اہل بیت نور تھے. اچھا نور تھے، نور کا کیا مطلب ہے؟ یہ والا نور ہے، نور لائٹ کو کہتے ہیں. خاموش. نور لائٹ کو کہتے ہیں؟ نہیں. نور کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انتہائی دقیق، خوبصورت اور دلچسپ بحث ہے. اب ظاہر بات ہے کہ میں اس میں فلسفی اور دوسری مثالیں، سائنس کی مثالیں نہیں دوں گا، کیونکہ وہ طوالت کلام کا سبب بنے گا اور آپ کی شاید دلچسپی بھی نہ رہے، لیکن بحث بہت شاندار ہے. اور اگر یہ بحث سمجھ میں آ جائے تو آج جو کچھ بھی نزول و ظہور کی بحث کی جا رہی ہے، ولادت کے لفظ کو ہٹا کے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے، یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اہل بیت نور ہیں، اگر یہ بلب نہ ہو، توجہ رکھیے گا، اس بلب سے روشنی آ سکتی ہے؟ شمع لے لیں، چراغ لے لیں، لالٹین لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، اگر شمع نہ ہو کیا شمع کی روشنی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. یعنی عقلی قاعدہ ہے، شمع کے نور کے لیے موم کا ہونا ضروری ہے. اس ظاہری چراغ کی روشنی کے لیے بلب کا چراغ کا ہونا ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے. یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کا ذہن اس سطح تک پہنچ جائے، اور جب وہاں پہنچ جائے گا تو پھر میں آپ کو اگلے سٹیج پہ لے کے جاؤں گا کہ یہ دنیا کے نور کی مثال ہے. توجہ رکھیے گا، بس یہ دنیا کے نور کی مثال ہے عزیزانِ گرامی. اہل بیت کے نور دنیا کے نور سے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ اس بیت کو یہیں چھوڑتا ہوں، انکمپلیٹ، نامکمل، کل انشاءاللہ اس پہ میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہمیں علم ہے کہ آپ کے علاقے میں بہت ساری مجالس ہیں، اطراف کے علاقے میں بہت ساری مجالس، مومنین جاتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، آپ کے گھروں کی مجلس ہیں، ہمیں اس کا بھی علم ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی جلدی ہو تیز چلیں، آہستہ چلیں، ہم وقت مقررہ سے پہلے یہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ 11:05 11:10 کے بعد ہی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ کل 11 بجے تک گفتگو کا آغاز ہو جائے تو ہم کسی منزل تک اپنے گفتگو پہنچا دیں۔ کل آخری مجلس ہوگی، لہذا اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں، اور اگر میرے الفاظ سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو میرے الفاظ سے، توجہ رکھے گا، اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اپنے مفاہیم، اپنے مطالب اور اپنے مندرجات سے میں دستبردار نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ نور اہل بیت راہ کو نورانی کرنے کے لیے تھا، اور کربلا میں حسین کا ہر سپاہی اس نورانیت کا حامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نے چراغ گل تو کر دیا، اندھیرا کر دیا، لیکن ہر حسینی اس اندھیرے میں بھی ایک نورانیت میں اپنی آخرت اور عاقبت کو دیکھ رہا تھا کہ حسین کو چھوڑ کے جانے کا کیا نقصان ہے۔ اس اندھیرے میں بھی اس کو دنیا اور آخرت، جب حور کو جو دشمن تھا، معاند تھا، جسارت کرنے والا تھا، دن کی روشنی میں روز عاشور جنت و جہنم نظر آ سکتی ہے، تو جو صحابی حسین اس کو نظر نہیں آ سکتی۔ حسین نے چراغ گل کر دیا، لیکن ہر صحابی کو اس اندھیرے میں بھی نور الہی، نور امام سے دنیا اور آخرت نظر آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے ہر سپاہی حسین کا اپنی جگہ مکمل ہے، اور ان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے ابو الفضل العباس علمدار سلام اللہ علیہ، خدا کا درود و سلام ہو۔ امام صادق فرماتے کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس کربلا میں گہری بصیرت کے حامل تھے۔ گہری بصیرت کیا؟ یعنی جو کچھ تھا عباس نے اپنے امام وقت کے لیے فدا کر دیا، جان، مال، عزت، آبرو، حسن، رانائی، صبر، استقامت، شجاعت، دنیا، دین، سب قربان کر دیا حضرت عباس نے، جو کچھ تھا، حتیٰ آمان نامہ ٹھکرا دیا۔ آمان نامہ کسے کہتے ہیں آج کی زبان میں؟ سیاسی پناہ۔ سیاسی پناہ دوسرے ممالک میں لیتے ہیں نا، سیاسی پناہ لے کے آئے شمر، تم ہمارے نئے رشتے دار ہو، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں۔ عباس نے کہا لعنت ہو ایسی زندگی پر کہ فرزند رسول کے لیے امان نامہ نہیں، کنیز زادی کے لیے امان نامہ، زندگی کو ٹھکرایا ہے عباس نے۔ کون سی ذلت بار زندگی جس میں حسین نہ ہو، اور پھر مولا عباس کا رجس پڑھیے، انی احامی ابدا عن دینی، حسین کو کہہ رہے ہیں حسین میرا دین ہے، حسین یعنی امامت، حسین سمرت جس میں حسین نہیں ہے، حسین میرا دین ہے، حسین میرا عقیدہ ہے، حسینیت در حقیقت میرا وظیفہ ہے، انی احامی ابدا عن دینی، ابدا یعنی تا قیامت عباس حسین اور حسینیت کا دفاع کرے گا۔ یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہے، ابو الفضل عباس کی شخصیت ہمارے یہاں آیا نہیں ہے۔ معرفت عباس علمدار کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں، امیر المومنین کہتے ہیں بیٹا کہو ایک، کہو احد، قل احد، کہاں احد یعنی ایک، کہو ثانی، اثنین، مولا عباس خاموش، بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ کہا کہ بابا جان، دیکھیں تربیت کا انداز ہے مولا کا، بابا جان جس زبان سے اللہ کو ایک کہہ دیا اب دو نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے معرفت عباس۔ زقن زقاں, زقن زقاں علم کے بارے میں امیر المومنین نے حضرت عباس کو کیسے علم دیا؟ جس طرح چوڑیاں سخت غذا کو اپنے پپوٹے میں ڈال کر نرم کر کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے, اس کو زق کہا جاتا ہے. چونچ سے چونچ ملا کر جو غذا دیتی ہیں زقن زقہ کہا جاتا ہے. امیر المومنین نے معرفت خدا کے اسرار کو عباس کے سینے میں منتقل کیا ہے. مقام عباس کی عزیزان گرامی, اللہ اکبر ہے. بلا وجہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے علماء و فقہا آستان عباس کو سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مشکل ہوتی ہیں حضرت عباس سے متوصل ہوتے ہیں. یہ ہے مقام عباس. اور بھی بہت ساری قصے ہیں, میں ان سے صرف نظر کروں. صرف ایک امام کی وہ دعا کہ جو آپ زیارات میں پڑھتے ہیں, السلام علیک ایہا العبد الصالح. عباس کی پہلی نشانی کیا بیان کی؟ مولا عباس کی عبد ہے, بندہ ہے اللہ کا, اپنے مولا کا عبد. دوسری نشانی الصالح, نیک ہے, پاکیزہ کردار ہے. المطیع, تیسری نشانی کیا؟ مطیع ہے. مطیع یعنی اطاعت گزار. عباس خیمے لگا دو, لگ گئے. عباس خیمے ہٹا دو, خیمے ہٹا دیے. بھووں پر, آنکھوں پر, پیشانی پہ بل نہیں آئے, مولا کا حکم ہے اطاعت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب عباس نے قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا. میں کہتا ہوں بعید ہے عباس سے. عباس کی تربیت ہی ایسے کی ہے ام البنین نے. عباس تم کنیز زادے ہو, حسین تمہارا آقا ہے. یہی وجہ ہے مولا عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا امام حسین علیہ السلام کو, کبھی بھائی نہیں کہا, آقا کہہ کے, امام کہہ کے. روحی فدا کا, میری روح آپ پہ فدا ہو میرے حسین. اللہ اکبر. اس دن کا انتظار کیا ہے. عباس کی پیدائش ہی حسین کی نصرت کے لیے ہوئی ہے. وقت آخر مولا کائد نے عباس کو بلایا, عباس بیٹا ادھر آؤ. جی بابا. میرے سینے سے سینہ لگاؤ. سینہ لگا لیا. بیٹا ایک دن آئے گا تمہارا بھائی پیاسا ہوگا, تم نہر فرات میں اترو گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پی لینا. اللہ اکبر. مولا علی کب کہہ رہے ہیں؟ 40 ہجری میں کہہ رہے ہیں. 61 ہجری میں کربلا, 21 سال پہلے. عباس کہیں ایسا نہ ہو, بعید ہے عباس سے کہ عباس سے ایک قطرہ پانی پی لے. صرف تاکید کے طور پر عرض کر رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں مولا علی. یہی وجہ ہے وقت آخر روزہ عاشورا بار بار آ رہے ہیں. اللہ اکبر. بار بار آ رہا ہے مولا اجل. ایک دفعہ مولا نے کہا عباس تم میری سپاہ کے علمدار ہو. نظر یمینا و شمالا, دائیں اور بائیں عباس نے نگاہ کی. این این علی اکبر, این این قاسم, این این اون محمد. مولا اون محمد نہیں رہے, مولا قاسم نہیں رہے, مولا اکبر نہیں رہے, مسلم اور سجا اور زہیر قین نہیں رہے, مولا کون سی سپاہ؟ اچھا عباس جانا چاہتے ہو, جاؤ بچوں کے لیے پانی کے سبیل کرو. مشک لے کے پہنچے, سکینہ مشک دے دو. مشک آئی, بچوں کو جمع کیا جناب سکینہ نے. میں آج مصائب جناب سکینہ کی زبانی عرض کر رہا ہوں. میں مقتل کا حال بہت کم پڑھوں گا زیدانی گرام میں, صرف اشارہ کروں گا. آج مصائب جناب سکینہ کی زبانی عرض کروں گا کہ عباس کی شہادت عباس کی بھتیجی کی آنکھوں سے کیسی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, عباس سکینہ کی آرزو پوری نہ کر سکے, سکینہ کی پیاس کا انتظام نہیں ہو سکا, لہذا اللہ نے عباس کو باب الحوائج بنا دیا. باب الحوائج, ابھی حاجت یہاں پیش کرو. سنی, شیعہ, ہندو, عیسائی آتے ہیں. ایک تہران میں ایک عیسائی تھا, اس کی بیٹی بہت بیمار تھی, بہت بیمار تھی اس کی بیٹی, بہت موذی مرد میں تھی. 9 محرم کا دن ایران میں حضرت عباس, جیسے ہم 8 محرم بناتے ہیں ان کے 9 محرم بنایا جاتا ہے. تاسواں روز ابو الفضل عباس ہوتا ہے. یہ شخص گیا اور جا کر جلوس میں شریک ہوتا ہے. اور کہتے ہیں آج ابو الفضل العباس کا دن ہے، میں جا رہا ہوں اور میں جا کے دعا کروں گا. واپس آتا ہے اور یہ اور اس کی زوجہ اپنی بیٹے کے گرد چکر لگانے لگتے ہیں، ابو الفضل العباس، ابو الفضل العباس، ابو الفضل العباس، ابو الفضل العباس. جب یہ تھک گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب اپنے کاموں کو چلے جاتے ہیں. آج تک جتنے درد دوا، ڈاکٹر، طبیب، علاج، سب کچھ کیا، کوئی افاقہ نہیں ہوا، یہ کر کے چلے گئے. واپس آئے تو دیکھا بچی جو اٹھ نہیں سکتی تھی اٹھی ہوئی ہے، کلام نہیں کر سکتی تھی بات کر سکتی ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤں معرفت ابو الفضل العباس کے. عزیز نے گرامی، ایک دفعہ جب بچی کو اس حال میں دیکھا پریشان ہو گئے، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ آج جب آپ چکر لگا رہے تھے اور آپ چلے گئے، اس کے بعد میں نے ایک وجی شخصیت کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے. اللہ اکبر. اور وہ آیا اور نے کہا کہ تمہارے والدین نے تمہاری شفا کے لیے مجھے وسیلہ قرار دیا ہے، میں اللہ سے تمہاری شفا لے کے آیا ہوں. اللہ، یہ ہے باب الاحوائج. آج بھی علم کے ساتھ مشق لگی ہے، سکینہ و عباس کا رشتہ جدا نہ شدہ نہیں ہے. بس عزیز نے کہا آج جناب سکینہ کی نگاہوں سے چاہتا ہوں مصائب کو پیش کروں. جناب سکینہ نے اپنا مشکی دالا کے دیا. عزیز نے گرامی، بس ارباب ادا، جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا. او بچوں، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، مل کے دعا کرو میرا چچا پانی لائے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گی. ادھر سے عباس چلے، سکینہ بچوں کو لے کے در خیمہ پہ آ گئیں. اب سکینہ دیکھ رہی ہیں کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی علم جھکا. یہ سکینہ کو نہیں معلوم علم کیوں جھکا ہے. یہ وقت ہے جب غازی نے مشکیدہ بھرنے کے لیے اپنے آپ کو شریعہ فراد میں اتارا. اس کے بعد علم اٹھا، سکینہ نے کہ بچوں پانی آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. اس کے بعد علم ایک دفعہ جھومتا ہوا نظر آیا، گرنے کے قریب تھا. ایک دفعہ علم بلند ہوا، یہ وہ وقت ہے جب غازی کا دایاں شانہ جدا ہوا. سکینہ کو نہیں معلوم میں پس منظر پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد علم آگے چلا، سکینہ کو علم نظر آ رہا. یہ جو علم لگایا جاتا نا اونچا، یہ سکینہ کی آنکھ میں لگایا جاتا ہے کہ سکینہ دور سے علم دیکھ رہی تھی. آج مومن اونچا علم لگاتا ہے، سکینہ علم نظر آتا رہے. جناب سکینہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا علم ایک دفعہ جھوما، گرنے کے قریب تھا، پھر اٹھا. یہ وہ مقام ہے کہ جب عباس کا دوسرا شانہ جدا ہوا. اس کے بعد علم اور آگے بڑھا، سکینہ کی جان میں جان آ گئی، بچوں پانی آ جائے گا، پریشان نہ ہو. سکینہ بچوں کے حلقے میں ہے، عزادار ہو. اس کے بعد علم جھوما اور ایک دفعہ نظروں سے غائب ہو گیا. ارے یہ وہ وقت ہے کہ جب میرا غازی سے زمین پہ آیا. کچھ لمحے زیادہ ہو جائے مجھے معاف کر دینا عزادارو، چاہتا ہوں ابو الفضل العباس کے مسائل پڑھ سکوں. اللہ اکبر. یہ آرزو ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی، آرزو ہے. ایک بی بی کے خواب میں، بی بی ایک ذاکر کے خواب میں آتی ہیں، کہتی میرے بچے کے آخری مسائل پڑھو. اس نے کہا بی بی میں ہمیشہ آپ کے حسین کے رخصت کے مسائل پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں، میرے عباس سے ارمدار کے مسائل پڑھا کرو. کہا بی بی کون سے مسائل؟ کہا کہ جب عباس کہ بازو نہ رہے اور چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، اب عباس سے گھوڑے پہ رہا نہ گیا، میرا جری بیٹا عزیز زمین پہ آیا. بیوی کہتی ہیں ارے جو بھی زمین پہ گرتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر میرے جری بیٹا جس کے ہاتھ نہ تھے سر کے بل زمین پہ گرا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں، سکینہ کہتی ہیں مجھے علم نظر نہیں آتا. سکینہ نے دل کو تھام لیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ علم آتا ہوا دکھائی دیا. یہ کون سا وقت ہے عزیزہ نگرامی؟ یہ وہ وقت ہے جب مولا حسین علم لے کے آ رہے ہیں. میں مقتل نہیں پڑھا عزیزہ نگرامی. ایک دفعہ علامہ بحر العلوم کے زمانے میں قبر عباس کی تعمیر کی ضرورت ہوئی. علامہ نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد ایک مزدور کے ساتھ چلے، سرداب میں اترے، سلام عرض کیا، قبر کی مرمت کی، واپس آئے. مزدور نے بڑا عجیب سوال کیا. علامہ بحر العلوم تڑپ تڑپ کے رونے لگے. علامہ میں نے سنا ہے کہ ابو الفضل العباس اتنے وجی شخصیت تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں آپ کے پائے مبارک زمین میں خط بناتے تھے، یہ عباس علمدار کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آج رکھو عزدار سمجھ گئے نا، علامہ بحر العلوم نے امامہ پھینک دیا، زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے اے زاہد تجھے نہیں معلوم، جب میرا غازی گھوڑے سے زمین پہ آیا، ایک شقی آگے بڑھا، اس نے کہا عباس جب تک تمہارے ہاتھ تھے تم شجاعت کے جوہر دکھاتے تھے، اب میری شجاعت دیکھو، یہ کہہ کے گرز آہینی عباس کے سر پہ مارا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا، کوئی کہتا تھا یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے، کوئی کہتا تھا یہ سقائے سکینہ ہے، کوئی کہتا تھا یہ پانی پلانے والا ہے، ارے زندہ زندہ قتل ہوئے ربا ربا، ارے غازی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک اور وجہ، دو وجہ سے عباس کا لاشا نہیں آیا، ایک دفعہ مولا عباس نے کہا مولا سکینہ سے شرم آتی ہے، میرا لاشا لے کے مت جانا۔ ایک وجہ یہ ہے، عباس کا لاشا قطعے قطعے ہو چکا ہے، حسین نہ لا سکے۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ علم آ گیا، سکینہ نے دیکھا علم آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا، کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ کہا سکینہ تیرا چچا شان کٹا کے ترائی میں سو گیا۔ سکینہ نے تماچے مارے اور کہا بابا ارے چچا کو لے آؤ تا قیامت بانی دے۔ ماتم حسین،